جو ہے امانت اور دیانت سے خالی ہوتا ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ عقل بھی یہ مانتی ہے کہ کوئی قوم امانت اور دیانت کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی. یہ جو کہا گیا تھا کہ کفر پر کوئی ملک کوئی حکومت قائم رہ سکتی ہے لیکن بے انصافی پر ظلم پر کوئی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا, بالکل اسی طرح جان لیجئے جس معاشرے سے امانت اور دیانت کا جنازہ نکل جائے وہ قوم آج ڈوبے گی کر کل نہ ڈوبے. ہمارا حال یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے روح سے ذرا غور کیجئے. حضور فرماتے ہیں اور حضرت انس کا یہ کہنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور یہ الفاظ اس میں نہ کہے ہوں, لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له, جس میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں اور جس میں ایفاء عہد نہیں اس کا کوئی دین. اس اعتبار سے بھی پھر ایک نگاہ بازگشت اپنے معاشرے پر ڈالیے جو اور اصل جو صورت ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. اس ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ یہ معاشرہ یہ قوم ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے زمین میں دھستی چلی جا رہی ہے. وہ جو قرآن مجید میں قارون کے بارے میں الفاظ آئے تھے کہ وَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ, ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. محسوس ہوتا ہے کہ ہم بڑی تیزی کے ساتھ, کبھی ہم نے وہ دسویں جماعت میں ایک نظم پڑھی تھی, لندن برج از گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن. معاشرہ بحثیت مجموعی حقیقتاً اگر آپ اس کا حقیقت بین نگاہ کے ساتھ جائزہ لے سکے تو ہم بستی کی طرف دھستے چلے جا رہے ہیں. ولکنہ اخلد الی الارض, اجتماعی سطح پر آج ہم قرآن مجید کے ان الفاظ کا مصداق بن چکے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ وہ آیات جو آج میں نے تلاوت کی تھی, کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا, تم تباہی کے کنارے پر پہنچ چکے تھے, تم آگ کے ایک گڑھے کے کناروں تک جا پہنچے تھے, اللہ نے تمہیں اس سے بچایا. واقعہ یہ ہے کہ آج ہم ہلاکت اور بربادی اور تباہی کے دہانے پر پڑے, ہم ملک اور ملت کی سطح پر بالکل تباہی کے کنارے تک پہنچ چکے. میں اس میں تھوڑا سا جو بیرونی حالات ہیں ان پر بھی چاہتا ہوں کہ ایک نگاہ دوڑا لیں. میں یہ کر چکا ہوں, اگر اندرونی استحکام ہو, اگر کوئی معاشرہ صحت مند ہو, صحت مند بنیادوں پر قائم ہو, اس میں یکجہتی ہو, مقاصد کا اتفاق ہو, تو بیرونی معاملات بڑے سے بڑے خطرات سے وہ معاشرہ برازمہ ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے لیے اس وقت یہ بیرونی حالات اس لیے اور اہم ہو گئے کہ اندرونی خلفشار ہے. ہم اپنی اس اندرونی حالات کے اعتبار سے بھی ایک تباہی کے دہانے پر پہنچے ہوئے ہیں, لہذا بیرونی حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ محیط صورت میں اب سامنے آ رہے ہیں. ایک طرف افغانستان کا معاملہ اور جس تیزی کے ساتھ وہاں صورتحال بدل رہی ہے, وہ اسلحہ اور مشیروں کے معاملے سے آگے گزر کر اب یہ کوئی دن کی بات ہے کہ براہ راست روسی افواج کا داخلہ اس ملک میں نظر آتا ہے کہ ہو جائے. اس لیے کہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا, میں نے بھی پڑھا اور میرا پہلے سے بھی خیال تھا کہ کارٹر ایڈمنسٹریشن کا یہ اسسمنٹ سامنے آیا تھا کہ روس افغانستان میں پیچھے نہیں ہٹے گا, یہاں وہ بڑے سے بڑا رسک لے جائے. جس طریقے سے کہ ہندوستان میں کہا گیا تھا سبرامینیم رپورٹ میں, وہ بنگلہ دیش کے حادثے سے قبل, سقوط ڈھاکہ سے قبل, کہ دس از دی چانس آف دی سینچری, یہ بات کہی گئی تھی ان کے اس انسٹیٹیوٹ میں کہ جو بین الاقوامی حالات اور ان کے مطالعے کے لیے قائم کیا گیا, اپنی رپورٹ میں یہ کہا تھا کہ یہ اس صدی کا موقع ہے اس وقت جو ہمیں قدرت نے دیا ہے, اس کو کبھی ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہیے. بالکل روس کو نہ معلوم اپنی کب کی پرانی جو تمنائیں ہیں ان کے بر لانے کے لیے یہ سینچری کا اس صدی کا موقع ہے جو میسر آیا, کہ ایک ایسی رجیم وہاں ہے جسے پوری دنیا تسلیم کر چکی ہے, اور وہ رجیم اگر کسی بھی وقت براہ راست روس کی فوجی مداخلت کی دعوت دیتی ہے تو روس کے پاس تو اس کے لیے جواب فراہم ہو جائے گا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اب ہماری سرحدیں در حقیقت روس کے ساتھ مل رہی ہیں. اس پس منظر میں خاص طور پر بلوچستان کا مسئلہ جو ہے ایک بڑی ہی خطرناک صورت کے ساتھ سامنے آتا ہے. آپ کو بھی معلوم ہے میں اس میں زیادہ نہیں تفصیلات میں جانا چاہتا. ہاں ایک پہلو کہ اب ایران کا انقلاب کچھ معلوم نہیں کہ ابھی وہاں کیا ہوگا, اگرچہ اسلام کا نام وہاں بہت لیا گیا, لیکن میں ابتدا سے اس خیال کا ہوں کہ کچھ پتہ نہیں کہ وہاں حقیقت کیا ہے. یہ اوپر ہی اوپر کا معاملہ ہے یا واقعتاً وہاں انقلاب کی جڑوں میں اسلامی جذبہ ہی کار فرما. بلکہ میرے نزدیک تو صورت وہ ہے کہ دیکھیے اس بیل کی تہ سے اچھلتا ہے کیا, گنبد نیلو فری رنگ بدلتا ہے کیا. اور برا نہ مانیے, میرے پاس تو اسلام کا اور اسلامی انقلاب کا ایک ہی معیار ہے, اور وہ معیار ہے انقلاب محمدی کا علیہ الصلاۃ والسلام. اس انقلاب میں انقلاب کی کامیابی کے بعد انتقام نہیں تھا, قتل عام نہیں تھا, عفو عام تھا. لا تقریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطرقاء, لا تم سب آزاد. خون کے پیاسوں کو معافی دی گئی تھی. حضرت حمزہ کے قاتل وحشی, وہ بھی ایمان لے آئے بعد میں رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو بھی معافی دی گئی. ابو سفیان کے گھر کو مامن کرا دیا گیا رضی اللہ تعالی عنہ, جو اس کے گھر میں داخل ہو جایا ہوں. تو اگر تو اسلامی انقلاب ہوتا پھر واقع, تو اس کا نقشہ کچھ اور ہوتا. جو نقشہ ہمارے سامنے ہے وہ بالکل ہوتا, واللہ عالم, پھر بھی میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن ہمارے نقطۂ نظر سے یہ بات اہم ہے کہ ہماری سرحد کا وہ حصہ جو ہے وہ گویا کہ اس وقت اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہماری سرحد ایکسپوز. ادھر سے اگر کوئی استحکام کوئی ہمیں حاصل تھا, کبھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سابق شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے, اگر بلوچستان میں کچھ ہوا تو ہم مداخلت کریں گے, اور پاکستان کی یکجہتی جو ہے اس علاقے میں, اس کی سالمیت جو ہے, اس کے لیے ہم بھی پورے طور پر اپنی ذمہ داری ادا کریں گے. اس اعتبار سے ہمارا وہ فلینک جو ہے وہ اب ایکسپوز, کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ادھر سے کیا صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوگا. سعودی عرب کی طرف دیکھیے, بہت بڑا سہارا ہے ہمارے لیے, تو کئی اعتبارات سے سہارا ہے. ایک دینی جذبے کے لیے بھی بہرحال وہ جس نہج پر بھی ہمارے ہاں شریعت کے نفاذ وغیرہ کا معاملہ ہو رہا ہے, اس میں ہمیں سب سے زیادہ بھرپور تائید اسی ملک کی طرف سے حاصل ہے. پھر یہ کہ دنیا میں اسلامی شریعت اور حدود اور تعزیرات کا اگر کہیں کوئی تھوڑا بہت نمونہ اگر پیش کرنے کے قابل ہے تو وہی ایک معاشرہ ہے جس میں ہم کم سے کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر چوری پر ہاتھ کرتے ہیں تو وہاں چوری نہیں ہے, اگر وہاں حدود و تعزیرات ہیں تو اس کا ایک محسوس نتیجہ سامنے ہے کہ امن. لیکن اس ملک میں بھی اب یہ جان لیجئے کہ ایران کے انقلاب کا اصل وہ قدر, یہ ملوکیت کا خاتمہ, اور یہ پرزور آواز کہ اسلام میں ملوکیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ اس کا اب اگلا ہدف جو ہے وہ کون سا ملک ہوگا. اور شاید آپ نے پڑھا ہو انٹرنیشنل پریس میں جس کی اطلاعات ملتی ہے, وہ کوئی آپ آئے نفیسی ہے کہ جن کی تقریروں کے ٹیپ جدے کی بلیک مارکیٹ میں فروخت ہو رہے ہیں, جس میں اس پورے نظام کے خلاف بڑا زہر جو ہے اٹھلا جا رہا ہے. کچھ کہہ نہیں سکتے, اللہ کرے کہ اس ملک میں وہ توازن وہ استحکام وہ برقرار رہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک روح عصر کا بھی معاملہ ہے کہ یہ ملوکیت جو ہے بہرحال اس دور کا جو ایک رجحان ہے, اس دور کی جو ایک روح ہے, اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی. یہ تو ایک واقعہ ہے. ہندوستان کی طرف آئیے تو بعض لوگوں نے غالباً اس حکومت سے کچھ بہت اچھی توقعات اپنی سادہ نوحی سے وابستہ کر لی, اگرچہ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ اندرا گاندھی اور اس حکومت کے درمیان کچھ فرق ہے اور اختلاف ہے, لیکن میرے نزدیک وہ صرف فکری کا ہے اور ظاہر کا. ہندو ذہنیت میں کہیں سرے متفاوت ہے, ان کی جو اصل ذہنیت ہے وہ بار بار اپنے آپ کو نمایاں کر چکی ہے. نہرو خاندان سے بڑھ کر لبرل خاندان اور کون سا ہوگا, لیکن اس خاندان کی بیٹی نے اگر یہ کہا تھا کہ ہم نے ہزار سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا ہے, تو ذرا اس ہندو ذہنیت کا آپ اندازہ اور اس کا کوئی تصور اپنے سامنے رکھیں, اور اس ذہنیت کا مظاہرہ کب نہیں ہو رہا. علی گڑھ میں ابھی ہو گیا, جمشید پور میں ابھی ہو گیا, وہ ہندو ذہنیت پورے طور پر ننگے ہو کر ہمارے سامنے بار بار آ. یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھارت یہ چاہے کہ روس کے ساتھ بہرحال معاملہ یہ ہے اس کا بھی کہ نہ تاب وصل دارم نہ طاقت جدائی، لہذا کوئی بفر سٹیٹ پاکستان جو ہے ایک کمزور ہی صحیح لیکن کسی حیثیت سے یہ قائم رہے، ایک فصل اور بوجھ جو ہے براہ راست روس اور بھارت کے درمیان، لیکن بہرحال یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ اگر خود بخود تیار ہو پکے ہوئے پھل کی طرح، دیکھیے گرتا ہے کس کی، آخر کس کی جھولی میں پرنگ، اگر اس طرح کوئی پکا ہوا پھل خود بخود گرنے کو تیار ہو جائے تو وہ کسی کو برا نہیں لگتا۔ آج کے اخبار میں جو دو خبریں آئیں، ایک طرف یہ کہ افغانستان کی طرف سے الزامات کہ باقاعدہ جھڑپیں شروع ہو چکی ہیں پاکستان کی سرحدی فورسز میں اور افغانستان کی ملیشیا میں، اور دوسری طرف دیسائی صاحب کا یہ رش کرنا رشیا کی طرف اور یہ اچانک دورہ، اور ہندوستان کی طرف سے یہ معاملہ کہ کشمیر میں کنٹرول لائن کے آس پاس پاکستان اپنی فوجی نقل و حرکت کر رہا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ کسی طوفان کا پیش خیمہ نہ ہو، لیکن یہ بہرحال جان لیجئے کہ ہندو کی ذہنیت اپنی جگہ ہے، اور اگر کسی وقت اسے کوئی موقع ہاتھ آیا کسی بڑے رسک کے بغیر، اگر وہ کوئی بڑا اقدام کر سکا تو آپ ہندو سے اس کو کبھی بھی بعید نہ جائیں۔ بہرحال یہ ہے کچھ وہ خارجی حالات جن سے ہم دوچار ہیں۔ ہمیں جن کی دوستی پر بڑا تکیہ تھا وہ ہمیں بھارت کے حوالے کر چکے، انہوں نے کھلم کھلا اس کا اعلان کیا ہے کہ اس علاقے کی منی سپر پاور انڈیا ہے بھارت کی، پاکستان اس کا سیٹلائٹ بن کر رہے، اس کا دست نگر بن کر رہے، اس کا چھوٹا بھائی بن کر رہے، اس کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرے۔ یہ ان کی وہ کھلی پالیسی ہے کہ جس میں کہیں کسی اخفاء کا بھی کوئی پردہ انہوں نے ماضی قریب میں حائل نہیں رہنے دیا ہے۔ بہرحال یہ ہے ہمارے بین الاقوامی حالات، اور وہ ہے ہماری داخلی صورت جس کے بارے میں میں نے یہ باتیں جو آپ کے سامنے عرض کی۔ میں یہ چاہوں گا کہ یہ بات عرض کر دوں کہ اس میں ہرگز یہ بات پیش نظر نہیں ہے کہ مایوسی پیدا ہو یا سنسنی خیزی، صرف یہ مقصود ہے کہ صحیح تشخیص سامنے آئے، حالات کی صحیح تصویر سامنے آئے، اس لیے کہ صحیح تشخیص پر صحیح علاج کا دار و مدار ہے۔ حالات کا اگر صحیح تجزیہ ہوگا تو انسان اپنے طرز عمل کے بارے میں بھی صحیح فیصلہ کر سکے۔ ہمارے نزدیک، یا اگر یہ لفظ زیادہ ثقیل ہو تو میں عرض کروں گا کہ میرے نزدیک اس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ ہمارے تمام مسائل کا حل، ہمارے تمام امراض کا مداوا صرف اور صرف اسلام۔ اس معاملے میں میں متفق ہوں ان تمام مذہبی قوتوں کے ساتھ جو اس ملک میں برسر کار، لیکن اس سے آگے ذرا اختلاف۔ یہ اسلام اب صرف جذباتی اسلام اور نعرے کا اسلام اور نام کا اسلام نہیں، یہ بہت حد تک ہمارا ساتھ دے چکا، بہت حد تک ہم نے اس سے جو بھی کام لے سکتے تھے ہم لیتے رہے۔ اب اگر اسلام ہمارا حل بن سکتا ہے تو واقعی اسلام، حقیقی اسلام، عملی اسلام، وہ اسلام کے جو ہمارے رگ و پے میں سرایت کی، وہ اسلام جو ہمارے قلب اور ذہن میں جادوئی ہو، وہ اسلام کے جس کے تابع ہو چکے ہوں ہمارے اعضاء و جوارح، وہ اسلام کے جس پر ہم عملاً کار بند ہوں۔ ہمارے ہاں کے ایک بہت بڑے اخبار نویس اور صحافی ہیں سلیری صاحب، اور آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ ان کے ہر مضمون کی تان مسلم نیشن ہڈ پر ٹوٹتی۔ میں نے ان سے ایک مرتبہ کیا کہ سلیری صاحب اس میں کوئی اختلاف نہیں، پاکستان اسی کی بنیاد پر وجود میں آیا اور اسی اساس پر قائم رہ سکتا، لیکن اس بات کو نظر انداز نہ کیجئے کہ متحدہ ہندوستان میں اس مسلم قومیت کے جذبے کو اجاگر کرنے میں ہندو کی تنگ نظری کو بھی دخل حاصل تھا، وہ ایک رد عمل کے طور پر بھی اس سے تقویت پہنچتی تھی۔ اب یہاں وہ رد عمل موجود نہیں ہے، اب یہاں اس مسلم نیشن ہڈ کی اساس اگر ہوگی تو حقیقی اور واقعی اور عملی اسلام پر ہوگی، وہ صرف کسی رد عمل پر، کسی صرف ریئیکشن پر، یا صرف کسی جذباتی نعرے کی بنیاد پر وہ مسلم نیشن ہڈ کا جذبہ جو ہے اب وہ برقرار نہیں رہ سکتا، اور وہی عملی اسلام جو ہے اس کی طرف ہمارا لبرل مسلمان آنے کے لیے تیار ہے۔
یہ بھی در حقیقت ہماری سوچ کے تضادات میں سے. سوال یہ ہے کہ وہ حقیقی اور عملی اسلام کیا ہے؟ اس حقیقی اور عملی اسلام کے دو جز، ایک ہے ایمان، وہ ایمان کے جو صرف اقرار باللسان کے درجے میں نہ ہو، جو صرف زبانی اقرار کے اور اقرار اور اعلان کے درجے میں نہ ہو بلکہ ایک یقین بن کر دل میں جاگودی ہو جائے، اللہ کی ذات، اس کی ہستی، اس کا وجود، اس کی توحید، اس کی صفات کمال، باعث بعد الموت، حساب کتاب اور جزا و سزا اور جنت و دوزخ، ملائکہ کا وجود اور وحی اور نبوت اور رسالت اور کتب الہی، اس کا یقین جب تک دلوں میں نہ ہو، یہ باتیں صرف ایک نسلی عقیدے، ایک متوارث عقیدے، ایک نیشنل کریڈ کی حیثیت سے نہیں بلکہ واقعتاً انسان کے فکر میں، اس کی سوچ میں، اس کی جڑیں گہری موجود، قلوب و اذہان اس سے منور ہو، وہ ایمان مطلوب. اس ایمان کا سرچشمہ، اس کا منبع قرآن حکیم. وہ ایمان اگر وجود میں آئے گا تو اس منبع اور سرچشمہ یہ ایمان سے وجود میں آئے گا. یہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے جو یہ اپنی اس عمر عزیز کے 14-15 برس پر کیے، یہ درس قرآن، یہ تحریک رجوع الی القرآن، یہ دعوت تعلیم و تعلم قرآن، یہ قرآن کانفرنس، یہ انجمن خدام القرآن کی تاسیس، یہ قرآنی تربیت گاہیں، یہ سارے کام در حقیقت اس تشخیص پر مبنی ہیں. تجدید ایمان ہماری پہلی ضرورت ہے، وہ ایمان کے جو ایک حقیقی یقین کی کیفیت بن کر ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے اور اس کا منبع اور سرچشمہ قرآن حکیم. وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکانے فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سی باروں میں. بڑے سادہ سے الفاظ میں مولانا ظفر علی خان نے اس حقیقت کو بیان کیا. علامہ اقبال نے بڑے پرشکوہ الفاظ میں ادا کیا ہے کہ چوں بجا در رفت جا دیگر شبت، یہ قرآن جب کسی کے باطن میں سراہت کر جاتا ہے، اس کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے، جہاں شد دیگر شد، جہاں دیگر شبت. اور یہ باطن کا انقلاب ہے جو ایک عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بن سکتا ہے. یہ تھا در حقیقت میری وہ تشخیص کا معاملہ کہ جس کی بنیاد پر میں نے یہ محنتیں کی. یہ صرف کوئی روایتی درس و تدریس قرآن کا معاملہ نہ تھا، نہ یہ میرا پیشہ تھا، نہ میں اپنی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے اس لائن سے متعلق تھا. میری تو تربیت اور ہوئی، میری تعلیم اور ہوئی، میرا پیشہ بھی. بہرحال عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت معزز پیشہ ہے، لیکن یہ کہ میں نے اس سب کو تج دیا اور ہم تن اپنی پوری قوتیں، جتنی بھی میری امکانی حد تک صلاحیتیں تھیں، اس کو لگایا اور کھپایا صرف اس ایک کام میں. تو ذہن میں رکھیے کہ یہ علی وجہ البصیرت تھا، یہ کوئی رسمی کام نہیں تھا، یہ روایتی کام نہیں تھا، یہ صرف روایتی انداز میں حصول ثواب یا ایصال ثواب کا معاملہ نہیں تھا بلکہ در حقیقت یہ تشخیص پر مبنی تھا کہ ہماری نہ صرف یہ کہ انفرادی سطح پر ہماری نجات کا انحصار، بلکہ ملی اور قومی سطح پر ہمارا وجود، اس کی سب سے پہلی اور اولین ضرورت جو ہے وہ تجدید ایمان ہے. ایمان کا وہ نور قلوب و اذہان میں اثر نو جاگزی ہوں، اور اس کا منبع اور سرچشمہ کیونکہ قرآن حکیم ہے، لہذا اسی کام میں میں نے اپنے آپ کو یہ پورے 14 برس کھپایا. سن 66 سے میں نے لاہور میں اپنی زندگی کے اس دور کا آغاز کیا تھا، اور اب یہ 79 ہے. میری زندگی کا یہ 14 برس اب جا رہا ہے کہ میں نے اپنی بہترین مساعی اس کام پر لگائی. یہ قرآن مجید کی طرف یہ دعوت ایک اور پہلو سے بھی اہم تھی، نہ صرف یہ کہ ایمان کا منبع اور سرچشمہ قرآن حکیم ہے بلکہ ہمارے اتحاد اور اتفاق کے لیے بھی اساس اور محور صرف قرآن حکیم. یہ حبل اللہ ہے، آج کی آیات میں وہ بھی آیت موجود ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تان لو، اس سے چمٹ جاؤ اور تفرقے میں مت پڑو. وہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ہے اور فرض منصبی بھی ہے، کہ قرآن مجید میں جہاں اجمال ہو اس کی تفصیل کریں، جہاں کہیں ضرورت ہو تشریح و توضیح اور تبیین کی، یہ آپ کا فرض منصبی ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ۔ اور آپ نے فرمایا قرآن مجید کے بارے میں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک طویل روایت جسے امام بیہقی اپنی کتاب نوب الایمان میں لائے ہیں، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ قرآن مجید ہی اللہ کی مضبوط رسی۔ ایک موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اے مسلمانوں خوشخبری مناؤ، فاستبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، یہ قرآن اس رسی کے مانند ہے کہ جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک تمہارے ہاتھ میں۔ اس حبل اللہ سے چمٹنا، علامہ اقبال نے بھی اس کو اپنے شعر میں ایک مصرے میں ادا کیا، اے سامش کن کہ حبل اللہ اس، اس کو مضبوطی سے تھامو اس اللہ کی کتاب کو، یہ حبل اللہ یہی۔ بہرحال میرے اس سلسلہ استدلال کی کڑیوں کو ذہن میں رکھیے، میں مانتا ہوں کہ ہمارے تمام مسائل کا حل اسلام میں، یہاں میرا کامل اتفاق ہے ان تمام مذہبی جماعتوں سے جو اس ملک میں برسر کار، وہ کسی بھی گوشے میں ہے، سیاسی میدان میں ہے، سماجی سطح پر ہے، یا خالص تبلیغی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ لیکن میں جہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، جہاں سے بعض لوگوں سے شاید اختلاف اس کو محسوس کیا جائے، وہ یہ کہ صرف جذبات ہی اسلام کام نہیں دے گا، صرف نام کا اسلام زیادہ دیر تک ہمارا ساتھ نہیں دے سکے گا، ہمیں اصلی اور حقیقی اور واقعی اور عملی اسلام کی ضرورت ہے۔ اس اسلام کے دو اجزاء ہیں، ایک ایمان، اقرار باللسان والا نہیں، تصدیق بالقلب والا ایمان، یقین قلبی والا ایمان، اس کا منبع اور سرچشمہ ہے قرآن حکیم۔ لہذا اسی تشخیص کی بنیاد پر میں نے اب تک اپنی بیشتر مسائل کو اسی ایک نقطے پر مرتکز رکھا ہے، اور اس حقیقی اسلام کا دوسرا جز ہے عمل کی درستی۔ انسان جس بات کو مانتا ہے اس کے مطابق عمل کرے۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں آیا ہے معاملہ فوز و فلاح کی شرائط، نجات کے لوازم، وہاں ایمان کے بعد عمل صالح کا لفظ لازم بنایا۔ شاید کہیں کوئی مقام ہوگا، لیکن وہاں بھی کوئی دوسرے قرائن موجود ہیں کہ جو عمل کی اہمیت کی طرف اشارہ کر دیں۔ اس عمل کی درستی اور توبہ اور اصلاح کا عمل، یہ در حقیقت دوسری بڑی ضرورت ہے۔ ایک ایسی پرزور دعوت ہمارے معاشرے میں ابھرے جو لوگوں کو اس بات کے لیے پکارے اور دعوت دے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں اللہ کی طرف پلٹو اور رجوع کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو، اور یہ توبہ خالص ہو، رہا ہمیں جس سے پاک ہو، اس میں پورے خلوص کے ساتھ عہد کرو اللہ کے ساتھ کہ پروردگار جو خطائیں ہو چکی ہو چکی، ان پر تو اپنی عفو اور درگزر کا پردہ ڈال دے، آئندہ کے لیے ایک عہد کرتا ہوں، تجدید ایمان، توبہ اور تجدید عہد، آئندہ کے لیے عہد کرتا ہوں کہ تیرا ہر حکم سر آنکھوں پر ہوگا، صرف تیرے حلال پر اکتفا کروں گا، حرام میں منہ نہیں مارتا۔ وہ بات جو کبھی کہی گئی تھی آج پھر پورے زور شور کے ساتھ کہی جانی چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو تناقض اور نفاق سے پاک کرو، یہ منافقت ہے کہ کہتے کچھ اور کرتے کچھ ہو، لما تقولون ما لا تفعلون، اس سے پاک کرو اپنی زندگیوں کو۔ اور یہ تناقض ہے کہ نماز اور روزہ موجود ہو لیکن ساتھ ہی سودی کاروبار بھی ہو رہا ہو، اور غلط تمام کاروباری جو چیزیں کے دین میں حرام ہیں ان پر ہنی اور مریا عمل ہو رہا ہو، یہ تناقض ہے، یہ منافقت ہے، اس سے اپنے آپ کو پاک کرو۔ اللہ کو مانا ہے، اس کی شریعت کو مانا ہے، قرآن کو مانا ہے، تو اس کو عمل اپنی زندگیوں میں نافذ کرو اور قائم کرو۔ وہ جو میں عرض کر چکا کہ افتومنون بباز الکتاب وتکفرون بباز فما جزاء من يفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، یہ بات جان لیجئے، میں نے جو تصویر آپ کے سامنے رکھی ہے، واقعہ یہ ہے کہ حالات اتنے مایوس کن ہیں کہ اس میں صرف اللہ کی دستگیری، صرف اس کی رحمت ہے کہ وہ اگر شامل حال ہو تو بچاؤ کی کوئی صورت ہے، لیکن اللہ کی رحمت کو پکارنے کے لیے یہ توبۃ النصوح لازمی ہے۔ اگر اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے، اس کو پکارنا ہے، اس کی دہائی دینا ہے، تو اپنے عمل کی درستی لازمی ہے، حلال اور حرام کے حدود کو اپنے اوپر قائم کرنا لازمی ہے. یہ ہے وہ دعوت جو پورے زوردار انداز میں اس ملک میں کچھ لوگ ہوں کہ جو اس کو نہ صرف یہ کہ اپنی زبان سے پیش کریں بلکہ اپنے عمل سے پیش کریں، لوگوں کے سامنے یہ بات لائی جائے کہ رخصتوں کی بجائے عظیمت پر عمل کریں. ہمارے ہاں رخصتوں میں ہوتے ہوتے معاملہ وہاں تک پہنچ گیا ہے کہ دین کو ہم نے ایک باغیچہ اقبال بنا کر رکھ دیا، دین موم کی ناک بن چکا ہے کہ جدھر چاہا اپنے اغراض اور مصلحتوں کے تحت اس کو موڑ لیا. اب ضرورت ہے عظیمت کی طرف، رخصتوں سے فائدہ اٹھانے کی بجائے عظیمت کی طرف رخ کرو، آگے بڑھو، حلال پر کارمند رہو، حرام سے توبہ کرو، چاہے کھاتے آنے کا خطرہ ہو، چاہے یہ محسوس ہو کہ ہم معاشرے میں کٹ جائیں گے، چاہے یہ محسوس ہو کہ ہم اچھوت بن کر رہ جائیں گے. آخر وہ نوید جعفر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو دی تھی کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فتوبا للغرباء. اسلام کا آغاز ہوا اس حال میں کہ اس کے جاننے پہچاننے والے بہت کم تھے، اس کے مونس و ہمدرد و غمخوار بہت کم تھے، حالت غربت اس پر ڈالی تھی، اجنبیت کی کیفیت میں آیا تھا. اس کے بعد وہ وقت آیا ہے کہ اب اسلام غالب ہے، اب اس کے جاننے پہچاننے والے بہت ہیں، لیکن عنقریب وہ پھر اسی حالت غربت کو لوٹ جائے گا. پھر اس وقت وہ لوگ کہ جو اس کے دامن سے وابستہ ہیں، جو اپنے ماحول میں نکو بن جانے کے لیے تیار ہوں لیکن اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، ان کے لیے تہنیت ہے، مبارکباد ہے. بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فتوبا للغرباء. واقعہ یہ ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں، حقیقت یہ ہے کہ بہت کٹھن حالات کا رخ ہے. ایک بہاؤ ہے جو ایک طرف کو لیے چلا جا رہا ہے، اس بہاؤ کے رخ پر چلنے کے لیے صرف اپنے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ دینے کی ضرورت ہے، وہ بہاؤ خود اپنے زور میں آپ کو لے جائے گا. لیکن اس کے خلاف اگر آپ چلنا چاہیں تو بڑی شدید قوت ارادے کی ضرورت ہے، بڑا ایک انسان کو اپنی پوری دل پاور کو بروئے کار لانا پڑتا ہے، تمام خطرات انگیز کرنے ہوں گے، لوگوں سے کٹ جانے کا رسک مول لینا ہوگا. اور اس معاملے میں یہ جان لیجئے کہ انفرادی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی. جس طریقے سے کہ سیلاب کا ریلا اگر آ رہا ہو اور اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کے مقابلے میں کھڑا رہ جائے تو ممکن نہیں ہوگا، وہ بہہ جائے گا طبقے کے مانند. لیکن اگر 10-20 افراد ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ایک بنیاد مرسوس بن کر اس سیلاب کے مقابلے میں کھڑے ہو تو امید ہے کہ وہ کھڑے رہ جائیں. یہ وہ عقلی دلیل ہے جس کی بنیاد پر ایسے لوگ کے جو اس تجزیے سے متفق ہو، جو میری اس رائے سے اتفاق رکھتے ہو کہ ہمارے تمام معاملات کا حل اسلام میں ہے. لیکن اسلام صرف نام کا اور جذباتی نہیں، حقیقی اور عملی، اور اس کے لیے ضرورت ہے اب کہ کچھ لوگ کمر ہمت کسیں، عظیمت کی راہ اختیار کریں، اعلان کریں ہم اللہ کے دین کو قبول کرتے ہیں اپنے وجود پر، نافذ کریں گے اپنی شخصیتوں پر اور اپنے گھروں پر، ہر کے بعد آباد جو ہوتا ہے ہو جائے. ایسے لوگ باہم ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ایک اجتماعی طاقت بنے، ایک دوسرے کے لیے سہارا بنے، ایک دوسرے کی ہمت بڑھانے کا ذریعہ بنے، وہ ایک اجتماعی قوت بن کر ماحول کے سیلاب کے مقابلے میں کھڑے ہو سکے. یہ ہے وہ دلیل جس کے تحت ہمارے دین میں، قرآن مجید میں بھی مختلف مواقع پر ایک جماعتی شکل کی اہمیت کو واضح کیا گیا، احادیث میں بھی اس کی اہمیت کو نمایاں کیا گیا. کہیں یہ فرمایا گیا کہ ید اللہ علی الجماعۃ، کہیں تو وہ بھی اپنے میں سے ایک کو امیر بنائے. کہیں یہ ہدایت دی گئی کہ اگر کسی جگہ پر بیابان میں دو مسلمان بھی ہوں تو وہ نماز با جماعت ادا کریں، وہ بھی اپنے میں سے ایک کو امیر بنائیں. کہیں یہ ہدایت دی گئی کہ اگر کسی جگہ پر بیابان میں دو مسلمان بھی ہوں تو وہ نماز با جماعت ادا کریں. کہیں اس کے لیے یہ ارشاد فرمایا گیا، اور یہ حدیث میں آپ کو چاہتا ہوں کہ لفظاً لفظاً سنا دوں، حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، پانچ باتیں. ہم ایک پانچ باتیں تو وہ ہیں جو سب جانتے ہیں، پانچ ارکان اسلام، بولے الاسلام والا خمس، وہ پانچ ارکان اسلام ہیں. یہاں بھی پانچ ہی باتیں ہیں کہ جن کا حکم دے رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک جگہ اس روایت میں اضافہ ہے الفاظ کا، اللہ امرنی بہن، یہ میں اپنی طرف سے نہیں حکم دے رہا، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا. بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، التزام جماعت، اور وہ جماعت جو سم و طاعت کی بنیاد پر قائم ہو، ایسی ڈھیلی ڈھالی انجمن نہیں کہ جس میں اگر کوئی بات اچھی لگی تو مان لی اور جی نہ چاہا تو کوئی پرواہ نہیں. وہ سم و طاعت کے ڈسپلن والی جماعت، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، اور ہجرت اور جہاد اللہ کی راہ. ہجرت کیا ہے؟ ہر اس چیز سے کٹ جانا جو اللہ کو پسند نہیں، یہ ایک قلبی عمل ہے. حضور سے پوچھا گیا ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ، حضور سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے؟ آپ نے جواب ارشاد فرمایا ان تحجر ما کرے ہر ربک، کہ اب تو ہر اس چیز سے کٹ جائے جو تیرے رب کو پسند نہیں. پوچھا گیا ایو الجہاد افضل یا رسول اللہ، سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا ان تجاہد نفسك فی طاعت اللہ، اپنے نفس کے ساتھ کشمکش کرو اور اسے اللہ کی اطاعت کا حکم بناؤ، یہ جہاد ہے. ہر وہ عمل کرنا جو اللہ نے حکم دیا، اس کے لیے کشمکش نفس سے ہو، کشمکش معاشرے سے ہو، کشمکش اپنے قریبی اجزاء و اقربا سے ہو، کشمکش اپنے گھر میں شروع ہو جائے، کشمکش پورے معاشرے میں ہو، کشمکش باطل سے ہو، یہ ساری کشمکش اس کے لیے جامع عنوان ہے جہاد. اور ہر اس چیز سے کٹ جانا جو اللہ کو ناپسند ہے، یہاں تک کہ گھر بار بچ کر اپنے وطن کو چھوڑ کر نکل جانا، اگر اللہ کے دین کا تقاضا یہ ہو، یہ ہجرت ہے. یہ گویا کہ سلبی اور ایجابی پہلو ہے اس عمل کے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، جس کے لیے ایک جماعت کی زندگی کی ضرورت ہے. وہ جماعت اس کا التزام سم و طاعت کی شان کے ساتھ اور ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اس کا حضور فرماتے ہیں مسلمانوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں. آج ان آیات کی میں نے ابتدا میں تلاوت کی تھی، ان میں بھی دو آیات بڑی اہم ہیں. ایک آیت میں اس پوری امت مسلمہ کا مقصد وجود بیان کیا گیا، تم اس لیے برپا کیے گئے ہو، تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اے مسلمانوں، تم دنیا والوں کے لیے برپا کیے گئے ہو، تم بہترین امت ہو جسے دنیا والوں کے لیے برپا کیا گیا ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ اس امت کی غرض تاخیر تھی، یہ اس امت کا مقصد وجود ہے. لیکن قرآن مجید ابدی ہدایت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ایک وقت وہ تھا جب امت نے اپنے اس مقصد وجود کو سمجھا، اسی کے لیے جیے، اسی کے لیے مرے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساتھی نہ رہے، جام رہے. وہ ہمارا زمانہ جو ہے خیر القرون کا زمانہ ہے. امت ایک حقیقت واحدہ، اپنے مقصد وجود کا پورا شعور ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کس وقت خوشائی. یہ ہمارے عروج کا دور ہے. اس وقت ہمارا سیلاب کسی کے تھامے تھمتا نہ تھا، رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. لیکن پھر وہ وقت آیا، ہم اپنے اس مقصد وجود کو بھول گئے. ہم نے بھی اپنے آپ کو دنیا کی قوموں پر قیاس کر کے قوم سمجھا، ہم نے بھی اس زندگی اور اس کی لذات بھی کو اپنا مقصود و مطلوب بنا لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ زوال کا وہ عمل شروع ہوا جو اب اپنی پوری انتہا اور شدت کو پہنچ چکا. قرآن مجید میں ہدایت ہر دور کے لیے ہے. اس دور کے لیے فرمایا فلتکم منکم امت یدعون الی الخیر، یہ امت میں ایک امت، اس امت کی اس وحدت کے اندر، اس بڑی اکائی میں چھوٹی ایک جماعت ایسی موجود رہنی چاہیے
اے مسلمانوں، تم میں ایک ایسی جماعت جو ہر وقت موجود رہے، جس کا مقصد وجود یہ ہو، جن کا جینا اور مرنا اس کے لیے ہو، جو سوئے اور جاگے تو اس کے لیے سوئے اور جاگے، جن کا اٹھنا بیٹھنا اس مقصد کے تحت ہو۔ تم بل تکم من کم امت یدعون الی الخیر، دعوت الی الخیر ہو، یا مرون بالمعروف و ینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہو، نیکی کا پرچار کرتے ہو اور منکر سے روکتے ہو۔ اور فرمایا اولئک ہم المفلحون، اس میں حفر کا مفہوم ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، فلاح انہی کا حصہ بننے والی۔ یہ وہی بات ہے جو حضور نے فرمائی کہ میری امت کے 72 فرقے ہو جائیں گے، 73 فرقے ہو جائیں گے، جن میں سے ایک فرقہ ہوگا کہ جو ناجی ہوگا۔ پوچھا گیا حضور وہ کون سا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ کہ جو میرے طرز عمل کو اختیار کرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے۔ امت کی تاریخ میں آپ کو یہ حقیقت نظر آئے گی، اگرچہ اس کا ایک تلخ پہلو بھی ہے، مختلف ادوار میں جیسا کہ حضور نے خبر دی تھی، ہر دور میں ایک جماعت موجود رہے گی۔ لا تزال فی امتی طائفۃ، ایک گروہ، ایک جماعت حق پر قائم رہے گا۔ یہ ختم نبوت کا لازمی نتیجہ ہے کہ ایک طرف قرآن کو حفاظت دے دی گئی، یہ محفوظ رہے گا، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوگی، اور دوسری طرف یہ ضمانت دی گئی کہ اس امت میں ہر وقت ایک نہ ایک جماعت موجود رہے گی جو اس اصل حق کے لیے جینے اور مرنے والی ہے۔ اگرچہ یہ تلخ حقیقت ہے کہ ہماری تاریخ کے دوران جب بھی ایسے لوگ اٹھے، بعد میں بدقسمتی سے وہ فرقوں کی شکل اختیار کرتے چلے، لیکن بہرحال اس اندیشے کی بنیاد پر اپنے فرض منصبی سے پہلو تہی، اس سے کرنی کترانا کسی صورت درست نہیں۔ آج جس کو بھی اس تجزیے سے اتفاق ہو، اسے سوچنا چاہیے، سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ اگر واقعتاً ہمیں اپنے آپ کو حالات کے حوالے نہیں کر دینا، ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ نہیں رہنا۔ میری آج کی گفتگو میں ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو کچھ مایوسی کا پہلو نظر آئے، لیکن میں یہ عرض کر دوں، میں مایوسی اسے کہتا ہوں کہ انسان کے قواعد عملی اصل ہو جاتے ہیں۔ مایوسی کس کا نام ہے کہ آپ محنت کرنا چھوڑ دیں، ہمت ٹوٹ جائے، کچھ کام کرنے کا ولولہ اور جذبہ باقی نہ رہے۔ میں اپنے بارے میں پورے اطمینان کے ساتھ آپ سے عرض کروں گا کہ اگرچہ میرے سامنے وہ ساری تاریکیاں اور ان میں مجھے واقعتاً امید کی روشنی بہت کم نظر آتی ہے، بھائی ہم اپنا احساس فرض، اپنی امکانی حد تک فرض کی ادائیگی پر میں پورے طور پر قبر بستا ہوں، اور جو بھی میرے لیے ممکن ہے میں اس کو کرنے کا ایک اپنے مسمم رکھتا ہوں۔ اور یہی بات آج آپ کے سامنے رکھنے کے لیے میں نے آپ کو یہاں یہ تکلیف دی اس موسم میں کہ آپ بھی سوچئے، ملک و ملت کے حالات پر غور کیجئے، اپنے فرض منصبی کو پہچانیے، قرآن مجید کی اس ہدایت کو سامنے رکھیے کہ ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر، ایک ایسی جماعت جس کا مقصد وہی دعوت الی الخیر ہو، دعوت الی اللہ ہو، جو خلق خدا کو خدا کی بندگی کی دعوت دے، جو اسلام کے ماننے والوں کو دعوت دے کہ اپنی زندگی سے منافقت اور تنازع کو خارج کرو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، حلال پر اکتفا کرو، خاتے کا اندیشہ ہو۔ اس لیے کہ حالات ویسے بھی بڑے دیگرگو ہیں، ہمارے ساتھ بھی وہ ہو سکتا ہے جو بنگلہ دیش میں ہوا، اور اس سے کہیں شدید ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارے حالات اس سے بھی کہیں زیادہ خوفناک ہیں۔ اس پہلو سے یہ جائیدادیں، یہ جمے جمائے کاروبار، یہ سجی سجائی دکانیں، یہ عالی شان محل جو بنا لیے گئے ہیں، یہ ساز و سامان جو اکٹھا کر لیا گیا ہے، یہ نہ سمجھیے کہ گوشہ عافیت جو ہے یہ آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔ پھر یہ کہ موت تو ہر دم منڈلا رہی ہے، کچھ معلوم نہیں کہ کب بلاوا آتا ہے، ہمارے سامنے نہ معلوم کون کون سی مجبوریاں آتی ہیں، احساس فرض کے آگے آ کر وہ ایک سد راہ بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم پہاڑ سمجھ لیتے ہیں اور اپنے فرض کی ادائیگی سے اپنے آپ کو بڑی قرار دے لیتے ہیں۔ یہ ہمارا فریب نفس ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ کب بلاوا آ جائے، یہ ساری مجبوریاں جو ہے دھری رہ جائیں گی، یہ سارے مسائل حل ہوں گے، یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے یہاں سے چلے جانے سے اس دنیا کا کاروبار ختم ہو جائے۔ موتو قبل ان تموتو، آج ضرورت ہے کچھ ایسے لوگوں کی جو ہر طرف سے یکسو ہو کر صرف اس طریقے کار پر عمل کرنے کے لیے قبر بستہ ہوتا ہے، اس طریقے کار پر عمل پیرا ہونے کے لیے جماعت کی شکل اختیار کرے، وہ جماعت اس سیاسی میدان سے، اور میری مراد جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں انتخابی سیاست سے، اس سے بالکل پہلو سے ہی کرتے ہوئے وہ سب کے لیے خیر خواہی کے ساتھ حق کی دعوت پیش کرنے والی ہے، وہ سب کو خالص نصح اور خیر خواہی کے جذبے کے تحت اسلام کی طرف دعوت دے، وہ کسی پر تنقید کرے تو صرف اس لیے کہ اس میں کوئی چیز حقیقتاً اسلام کے خلاف پائی جا رہی، چاہے وہ کوئی جماعت ہو، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ کوئی وہ جماعت ہو کہ جس کے ہاتھ میں کسی وقت حکومت کا نظام ہو، اور خواہ وہ ایسی جماعت ہو کہ جسے آج کی اصطلاح میں اپوزیشن کی جماعت کہا جاتا ہے، خیر خواہی اور رشد کے ساتھ ہر ایک کو دعوت اور ہر ایک پر تنقید، اس لیے کہ ہمارے دین میں جہاں امر بالمعروف ہے وہیں نہیں انل منکر بھی، ہمیں ایک کروڑ کے اس خیال سے اتفاق نہیں ہے کہ بس صرف خیر کی دعوت دیتے رہو، تنقید نہ کرو، اس لیے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی امر بالمعروف کا حکم آیا ہے نہیں انل منکر بھی ساتھ ہو. میں آپ سے آخری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، میں نے جتنا غور کیا ہے، جتنا سوچا ہے، اگرچہ بظاہر یہ بات کچھ لوگوں کو بڑی عجیب لگی ہوگی، آج سے دو سال قبل بھی میں نے یہ بات لاہور میں قرآن کانفرنس میں کہی تھی، اور اس وقت میرے بعض دوستوں نے اس کا مذاق اڑایا تھا. میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ دین اور سیاست کو یکجا کرنے کے لیے، دین کو ایک کل کی حیثیت سے دوبارہ نافذ کرنے کے لیے اس وقت جو اہم ترین تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ رجال دین اور رجال سیاست علیحدہ ہو جائے، وہ لوگ طے کریں کہ جنہیں صرف دین مطلوب ہے، اور وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم اس انتخابی سیاست میں نہیں آئیں. انتخابی سیاست میں آنے کے معنی باہمی تک کو غریبان ہوگا. میں نے یہ وہ بات اس وقت بھی کہی تھی، صدر ضیاء الحق صاحب سے حکومت سے باہر رہ کر بھی تعاون کیا جا سکتا تھا، صرف دین کا تقاضا ہوتا اور دین کا مطالبہ ہوتا، ہمیں اور کچھ مطلوب ہے، ہمارا پورا تعاون حاضر ہے اگر تمام دینی جماعت اس موقع کو اختیار کرتی، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ تعاون کے لیے حاضر اگر اسلام کو یہاں نافذ کرنا ہے. لیکن ہوا کیا ہے، آپ کے سامنے ہے، کچھ لوگ اندر چلے گئے، کچھ باہر رہ گئے. جو اندر چلے گئے وہ ڈسکریڈٹ ہوئے. اس ملک کے حالات ایسے آسانی سے حل ہو جانے والے نہیں ہیں، یہ بات اپنی جگہ ہے، یہاں کے جو مسائل ہیں وہ بڑے پیچیدہ ہیں، یہ ڈیولپنگ کنٹریز کے کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جو کوئی بھی حکومت آ کر فوراً حل نہیں کر سکتی. آخر آج کیا رہ گیا وقار ان لوگوں کی بات کا جو کبھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم 70 کی جو قیمتیں ہیں اس پر دوبارہ اپنے معاشرے کو لے آئیں گے، اور آج نتیجہ کیا نکلا، 9 مہینے تک حکومت میں رہنے کے باوجود وہ جو قیمتیں ہیں وہ کچھ آگے ہی بڑھتی چلی گئی ہیں، پیچھے ہٹنے کا کسی نے نام نہیں. پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ اندر جانے والے اور باہر رہ جانے والوں کے مابین وہ خلیج آئی ہوئی ہے، وہ آپس کے الزامات اور اتحامات، ان میں بہرحال وہ پوری شدت موجود ہے. لیکن تجزیہ کیجئے، ایک دوسرے کو الزام دینے کی بجائے سوچئے کہ یہ نتیجہ ہے کس صورتحال کا. یہ نتیجہ ہے اس کا کہ آپ نے اس انتخابی سیاست میں حکومت کے لیے مدعی ہو کر سامنے آ کر اگر اس معاملے میں وہ طرز عمل اختیار کیا تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا چاہیے تھا جو نکلا، اور زیادہ بھیانک صورت میں اس کے نکلنے کا خطرہ تھا. آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اچھی طریقے سے یہ سمجھ کر کہ کچھ لوگ تو بہرحال ایسے ہوں، میں یہ جانتا ہوں، مانتا ہوں، نہ کارخانے میں طوطی کی آواز نہ پہلے کسی نے سنی تھی اور نہ اب کوئی سنے گا. بڑے بڑے لوگوں کے لیے اس ایک چھوٹے سے حقیر سے انسان کی بات اس قابل بھی نہیں کہ وہ اس کو توجہ سے سن سکے. لیکن یہ کہ کچھ لوگ تو اس ملک میں سے ایسے ہوں جو اپنے آپ کو پوری طرح آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہماری کمٹمنٹ صرف اور صرف دین کے ساتھ ہے، اور ہم صرف اس کے لیے اس کے داعی اور اس کے علم بردار ہو کر، اور انا اول المسلمین، اس دین کو سب سے پہلے خود اپنے اوپر نافذ کر کے میدان میں آ رہے ہیں اور صرف اس کی دعوت دے رہے ہیں. یہ تھا وہ مقصد جس کے تحت آج سے تقریباً 5 سال پہلے میں نے تنظیم اسلامی کے قیام کا فیصلہ کیا.
جبکہ مجھے اس دعوت رجوع الی القرآن اور تحریک تعلیم و تعلم قرآن پر عمل کرتے ہوئے لگ بھگ 9 برس ہو چکے تھے. اس وقت اس دوسرے مرحلے کی اہمیت سامنے آ گئی تھی. تنظیم اسلامی کے نام سے ایک ایسی جماعت جو ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, صرف اس پر عمل پیرا ہوا. عملی سیاست یا انتخابی سیاست سے بالکل کنارہ کٹ کر کے صرف ان 3 امور پر اپنی تمام مسائل کو مرتکز کر دے. لیکن چونکہ جماعتوں کا قیام کوئی کھیل نہیں ہے, ہمارے ہاں بڑا تماشا ہوتا رہتا ہے. ایک جماعت بنی, ایک پریس کانفرنس ہوئی, اور اس کے چند دنوں کے بعد معلوم نہیں ہوا کہ وہ جماعت کہاں تھی اور کہاں گئی. پورے یہ 5 سال میں نے اس طرح کوشش کی ہے کہ ایک چھوٹا سا قافلہ بن جائے, کچھ رفقاء ایسے ہوں کہ جو اس پر ثابت قدم رہ جائیں. اگر کوئی چھوٹا سا قافلہ بھی اس بنیاد پر وجود میں آ جائے تو پھر جب اس کے لیے مناسب موقع ہو ایک دعوت عام بھی دی جائے, لوگوں کو سوچنے اور غور و فکر کرنے کی دعوت دی جائے. آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی اس ابتدائی جو ہماری اس تنظیم کے تقاضے ہیں ان کو بھی کچھ پورے کر چکے ہیں, اور اس وقت جو صورتحال سامنے ہے اس کا بھی شدت کے ساتھ یہ تقاضا سامنے آیا کہ اب اس بات کو ڈنکے کی چوٹ کہا جائے. فسبا بما تومر, جس کا حکم دیا گیا ہے تمہیں ڈنکے کی چوٹ کہو. تو جو بات میرے سامنے آئی ہے ملک و ملت کی فلاح کے لیے, میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس بات کا مذاق اڑائیں گے, انتخابات سے علیحدہ ہو گئے تو صورت کیسے درست ہوگی, کیسے ممکن ہے. یہ چیزیں ہماری سوچ میں اس طرح رچ بس گئی ہیں کہ ہم اس سے علیحدہ ہو کر سوچنا ہمارے لیے ممکن نہیں رہا ہے. لیکن کاش کہ کچھ لوگ غور کر سکیں. میری آج کی یہ گزارشات اس ابتدائی غور و فکر کے لیے ایک بنیاد ہے. مزید میں یہ چاہوں گا کہ جن حضرات کے دل بھی کسی درجے میں میری اس بات کے لیے کھلے وہ ذرا ایک تکلیف فرمائیں. میں نے جب 1974 میں فیصلہ کیا تھا تنظیم اسلامی کے قیام کا, تو ایک 22 روزہ تربیت گاہ تھی قرآن مجید کے لیے جو ہم نے لاہور میں قائم کی تھی, اس کے اختتام پر ایک تقریر کی تھی. وہ تقریر اس وقت میثاق میں 1974 کے 2 شماروں میں شائع ہوئی تھی. جن حضرات کو کچھ دلچسپی محسوس ہوئی ہو, جنہیں اپنے فرض منصبی کا کچھ احساس ہوا ہو, جن کے سامنے یہ حدیث آئی ہے آج اور اس پر انہوں نے کچھ غور کیا ہو کہ آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ, جنہیں کچھ یہ خیال آیا ہو کہ دوڑو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی, جنہیں یہ احساس ہوا ہو کہ واقعتاً آج ضرورت ہے, ففروا الی اللہ کی دوڑو اور لپکو اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ, ہم اصل توبوا الی اللہ توبتا نصوحا, اگر یہ بات کسی درجے میں ان کے کانوں سے اتر کر ان کے دلوں تک پہنچی ہو تو میں درخواست کروں گا کہ وہ دوست ہمارے اس کے کچھ سیٹ یہاں پر لے آئے گئے ہیں. مجھے اس بات کا پہلے سے احساس تھا کہ کسی وقت ان کی ضرورت ہوگی, اور وہ نسبتاً زیادہ تعداد میں اسی وقت جمع کرا لیے گئے تھے. وہ سیٹ یہاں موجود ہے. تنظیم اسلامی میں شمولیت کے لیے کیا چیزیں بنیادی طور پر ضروری ہیں, کیا فیصلہ کیا عہد کرنا ضروری ہے, اور اس کا نظام العمل کیا ہوگا, اس کا بنیادی طریقہ کار کیا ہوگا, یہ مباحث ان 2 بچوں میں بھی ہیں, اور ایک کتاب کا تنظیم اسلامی شرائط شمولیت اور نظام العمل, یہ 3 چیزیں یہاں پر موجود ہیں. جن حضرات کے بھی طبیعت کسی درجے میں آمادہ ہوئی ہو غور و فکر کرنے کے لیے, ان سے میری درخواست ہے کہ ان 3 چیزوں کا مطالعہ وہ 3 دنوں میں کر لیں. ایک نشست انشاءاللہ العزیز ہم منعقد کریں گے آنے والے بدھوار کو, آج اتوار ہے, پیر اور منگل یہ 2 دن آپ کے پاس موجود ہے درمیان میں, بدھ کا بھی پورا دن ہے. بدھ کی شام کو عصر کے وقت مسجد خضرہ میں, یہ جو سیکریٹریٹ کی مسجد مشہور مسجد ہے اور بڑے مرکزی مقام پر ہے, عصر کی نماز میں جمع ہوں گے. جو حضرات بھی اس سلسلے میں کوئی تبادلہ خیال کرنا چاہے, کوئی وضاحت انہیں مجھ سے مطلوب ہو, بلکہ میں یہ بھی عرض کروں گا کھلے دل کے ساتھ کہ اگر کوئی صاحب مجھے میری غلطی پر متنبہ کرنا چاہے, اگر وہ خلوص و اخلاص کے ساتھ یہ سمجھتے ہوں کہ میرا طرز فکر غلط,
میری سوچ اس جگہ پر غلط موڑ مڑ گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ میرا جو حق کے نصر و خیر خواہی ایک مسلمان کی حیثیت سے ان پر عائد ہوتا ہے. حضور نے فرمایا دین و النصیحہ, دین تو نام ہے نصر و خیر خواہی کا. سوال کیا گیا لمن یا رسول اللہ, کس کی خیر خواہی, کس کی بہی خواہی, کس کے ساتھ وفاداری؟ جواب الارشاد ہوتا ہے للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمت المسلمین و عامتہم. تو عامت مسلمین میں تو میں بھی شامل ہوں. اگر میری یہ سوچ غلط ہے تو خدا کے لیے مجھ پر میری غلطی کو واضح کیجیے, لیکن اگر میری یہ سوچ درست ہے اور آپ کا دل گواہی دے اور کہیں صرف کسی مزید وضاحت کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں, جو وضاحت کی طلب کریں گے پیش کر دوں گا. لیکن بہرحال میں آپ کو گواہ بنا کر اللہ تعالی سے یہ عہد کر رہا ہوں کہ میرے سامنے جو یہ راستہ جو مجھ پر واضح ہوا ہے منکشف ہوا ہے, میں اللہ کی توفیق و تائید کے بھروسے پر یہ عہد کرتا ہوں کہ وہ کام بھی کہ جس کے لیے میں نے پہلے اپنے آپ کو وقت کیے رکھا ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, اس لیے کہ منبع ایمان وہی ہے, تجدید ایمان کے لیے بنیاد اور اساس وہی ہے, حبل اللہ وہی ہے, اور دوسرے یہ کہ یہ تنظیم اسلامی ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر فیامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, ان اصولوں پر مبنی یہ جماعت جو تجدید ایمان, توبہ اور تجدید عہد کی دعوت لے کر سامنے آ رہی ہے, میں اپنے آپ کو اس کے لیے وقف رکھوں گا. اور آپ حضرات کے سامنے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ من انصاری اللہ, کون ہے کہ جو اس راہ میں میرا ممد اور معاون بننے کے لیے تیار ہے, میرا ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہو؟ میں اسے کسی محدود مذہبی تصور کے تحت لے کر نہیں چل رہا. میں یہ جانتا ہوں کہ ہمارے ملک و ملت کا فلاح بھی صرف اس میں مجبور ہے. میں جب یہ کام کر رہا ہوں تو مجھے پورا اطمینان ہے کہ میں اپنی عاقبت بھی سنوار رہا ہوں, میں اپنے دینی فرائض بھی ادا کر رہا ہوں, اور میں اس ملک کے شہری کے اعتبار سے اور اس اسلامی ملت اور امت محمد کے فرق کے اعتبار سے علی صاحب الصلاۃ والسلام بھی اپنے فرائض بجا لا رہا ہوں. ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, یہ ہے وہ میرا راستہ جو میں نے ان طویل گزارشات میں آپ کے سامنے رکھا ہے, اور میں اس کی طرف آپ کو دعوت دیتا ہوں. میں اور میرے چند رفقا, ایک بڑا ہی حقیر کا قافلہ ہے جو تشکیل پایا ہے. بہرحال وہ اس دعوت کے لیے ایک پکار اور ایک صدا لگا رہے ہیں کہ کون ہے کہ جو اس میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہو. اگر تو کوئی جذباتی جواب مطلوب ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ یہاں بھی بہت سے ہاتھ کھڑے کروا لیے جاتے, لیکن یہ مقصود نہیں ہے. سوچ سمجھ کر ایک شعوری فیصلے کے ساتھ اللہ تعالی کے ساتھ ایک عہد کرتے ہوئے اور ایک تنظیم کی ایک نظم کی پابندی کا عہد کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے, لہذا اس میں جذبات سے زیادہ ٹھنڈی سوچ کو دخل ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے یہ گزارش رکھی کہ یہ تین چیزیں ان تین دنوں میں پڑھ لیجئے, خدارا وقت نکال لیجئے, اور پھر بدھ کے روز جو حضرات بھی تشریف لائیں میں مزید وضاحت کے لیے حاضر ہوں. بس ان گزارشات پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. آپ حضرات کا ایک مرتبہ پھر تہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میری کوئی سیاسی حیثیت نہیں, میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں رہا. مجھے اگر کچھ لوگ جانتے ہیں تو صرف دین بلکہ قرآن کے خادم کی حیثیت سے جانتے ہیں. اتنی کثیر تعداد میں, اس شدید موسم میں اتنی دیر تک آپ کا بیٹھے رہنا, واقعہ یہ ہے کہ مجھ پر ایک ذاتی احسان ہے. اور میں نے آج ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی, من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ, جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا. میں آپ سب حضرات کا تہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور پھر ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں کہ میری ان معروضات پر بھی غور فرمائیے اور ان تینوں چیزوں کا مطالعہ کر کے اگر دل گواہی دے تو اللہ کی تائید و توفیق کے بھروسے پر عمل اسلام کیجیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.